لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة زيادة درود السلام پیج نمبر شے فرمان مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على النبي
صلى الله عليه وسلم.
عموماً دوران سفر بسوں وغیرہ میں گانے بجائے جاتے ہیں, ایسے ماحول میں خود کو گناہوں سے کس طرح بچایا جائے؟ نیز کیا ڈرائیور کو منع کر سکتے ہیں؟
اللہ, تو بسوں میں ہر جگہ گانے بازی, اب تو وی سی آر آ رہے ہیں بسوں میں اور سیٹوں میں بھی ٹی وی گانے بن لگے ہوتے ہیں, تو بچنا واقعی بہت دشوار ہے, اور اس میں جو بچ جائے وہ بچ گیا جو بچ گیا. تو ڈرائیور کو منع کر سکتے ہیں, یہ پوچھا ہے تو منع کرنا چاہیے اگر آپ کی ہمت ہے. مانتے نہیں ہیں اکثر, اسی لیے اس کا آلٹرنیٹ یہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی نعتوں کی کیسیٹ ہو, بیان کی کیسیٹ ہو, اور آپ ریکویسٹ کریں کہ ذرا یہ نعت شریف برکت ہوگی انشاءاللہ, یہ بیان کی کیسیٹ آپ بجا دیجئے برکت ہوگی انشاءاللہ, آپ کی بس کی بھی حفاظت ہوگی. سے اگر محبت سے آپ سمجھا سکیں تو یہ ڈرائیور کا مشکل ہوتا ہے, وہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا عام طور پہ, یہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے نا اس کو سمجھانا ہے. بعضوں کا ڈرائیور پاورفل ہوتا ہے, تو دونوں کو دیکھ لیں آپ جہاں جیسا موقع. بعض اسٹائل بھائی ہے جن کی کوالٹی ہے, وہ بسوں میں بہت کے سیدھے بیانات کے چناتے ہیں, اور اس کی بڑی برکتیں بھی بتاتے ہیں, بہت فوائد بتاتے ہیں, اور ان سے گانوں کی کیسیٹیں بھی پھسلا کے نکلوا لیتے ہیں, بیان کی کیسیٹیں اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ چلا, وہ گانے کی دے دیتے ہیں, ایسا بھی ہوتے ہیں. تو یہ کہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے قرآن پاک میں, وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, کسی فاسق و فاجر اور گناہگار شخص سے دوستی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جو بھی مطلب نیک نہیں ہوتے, فاسق و فاجر ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ دوستی نہ کی جائے. دوستی جس کو کہتے ہیں وہ دوستی نہ کی جائے, کہ صحبت جو مؤثر ہے اور صحبت رنگ لاتی ہے, وہ ایک شعر مشہور ہے مولانا رومی کا, صحبت صالح ترا صالح کنت, نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی, صحبت طالح ترا طالح کنت, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے. جو دعوت اسلامی والوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ آپ کے سامنے وہ نمازی بن جاتے ہیں, داڑھی سجاتے ہیں, امامہ سجاتے ہیں, سنتیں اپناتے ہیں, دوسروں کو بھی اس کی نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اور باقی جو کھلنڈرے ادھر ادھر بےچارے گھومتے رہتے ہیں ان کو صحبتیں نہیں ملی ہیں, تو مجھے سے بھی ہیں آپ کے سامنے. اسی طرح کئی دعوت اسلامی والوں کو میں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی میں آگے جوش میں اگر امامہ باندھ لیا, داڑھی رکھ لی, پھر وہ اپنے پرانے دوستوں کی طرف سے رجوع کرتے, جوش میں آ گئے تھے, پھر پرانے دوستوں کی وہ خوش گپیاں یاد آتی ہیں, ان میں جب ملنا اور اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں, اور ابھی خود بےچارے اتنے پکے نہیں ہوتے, وہ اپنے آپ کو پکا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں پکا ہوں, اتنے پکے نہیں ہوتے, تو پھر وہ سمجھتے کہ میں اس کو سیٹ کروں گا, اس کو ترکیب میں لاؤں, وہ ان کو ترکیب میں لے لیتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ امامہ اتر جاتا ہے, زلفیں کٹ جاتی ہیں, داڑھی سیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کم, اور نمازوں میں سستی آنی شروع ہوتی ہے, یہ سب دیکھی والی باتیں.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ غیر حاجی کو حاجی, غیر حافظ کو حافظ, اور ہر داڑھی والے کو مولانا کہنا کیسا؟
غیر حاجی یا کو حاجی صاحب اور غیر حافظ کو حافظ صاحب نہ کہا جائے, اور مولانا عالم کے لیے مخصوص نہیں ہے, آج کل عرف داڑھی والے کو مولانا کہتے ہیں, مولانا کے معنی ہمارا آقا، یہ بہت تعظیم کا لفظ ہے، اس لیے واقعی کوئی نیک آدمی ہو صرف اسی کو مولانا کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغدیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سنا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حنفی نہیں بلکہ حنبلی ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟
بے شک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی ہیں، حنفی مالکی شافعی حنبلی، یہ چاروں فقہ جو ہے وہ حق ہے، ان کے اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ہم لوگ مطلب ہے کہ بیس بنا کر لڑائی کریں، بالکل حق ہیں چاروں سلسلے والے حقیقی بھائی ہیں، جبکہ سنی ہوں اور یہ پکے سنی بھی ہوتے ہیں، اس طرح حنفی پکے سنی ہیں، شافعی بھی پکے سنی ہوتے ہیں، کئی شافعیوں میں مطلب اپنا کام بھی ہوتا ہے الحمدللہ. ابھی بمبئی میں میری جو عام ملاقات ہوئی شافعی مسجد میں ہوئی، الحمدللہ شافعی ہیں بہت سارے، شافعی دعوت اسلامی میں بھی.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا یہ شعر پڑھنا درست ہے؟ فرشتے پوچھیں گے دنیا کے پارساؤں سے کہ گناہ کیوں نہ کیے، کیا خدا رحیم نہ تھا؟
معاذ اللہ، یہ فرشتوں پر الزام ہے، اس کو حدیث شریف سے ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی کیا فرشتے اولیاء کرام سے پرہیزگاروں سے پوچھیں گے کہ تم نے گناہ کیوں نہیں کیے، کہ اللہ کو رحیم نہیں سمجھتے تھے، تو یہ بالکل لغو اور فضول، یہ شاعروں کا تو کوئی دھڑا ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں اپنے عیسائی بھائیوں کو عرض کرتا رہتا ہوں، ٹوکتا بھی رہتا ہوں بےچارے، مگر نہیں ان کو کلام آتے ہی نہیں، اپنے بزرگوں کا کلام پڑھو، باقی اوروں کا کلام پڑھنے میں 101 بار سوچ لیا کرو، یا کسی عالم سے چیک کروا لیا کرو، پھر پڑھو کہ اس میں کوئی شرعی غریب تو نہیں ہے، اتنی غلط باتیں ہوتی ہیں شاعروں میں. کلام پڑھنے تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا پڑھو، حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان صاحب، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح کے جو بھی ہمارے اکابر اور علماء حضرات ہیں، انہوں نے بہت اچھے اچھے کلام لکھے ہیں، بڑے پرسوس کلام لکھے ہیں، تو وہ حضرات وہ شریعت کو جانتے بھی تھے، اور یہ جو شاعر ہوتے ہیں عام طور پہ جاہل ہوتے ہیں، یقین مانے ایسا ایسا لکھتے ہیں کہ بس وہ کئی کفریات کا مجموعہ ہوتے ہیں، بعض اشعار تو سب اشعار نہیں ہے، بعض اشعار جو شاعر ہے مطلب میں کہیں پنجاب کے دورے میں تو کسی نے بتایا کہ ہمارے شہر میں ناتھوانی تھی اور یہ شاعر بھی آئے تھے، تو یہ دیکھیے وہ کیسٹ کر کے اس نے چڑھایا گیا کیسٹ، تو کیسٹ میں بڑا خوشی دان ناتھوان ہے وہ شاعر، تو وہ نعت شریف اس کی چل رہی تھی، اب نعتیں پڑھتے پڑھتے ایک مصرع یاد رہ گیا، پہلا مصرع اس کا بھول گیا ہوں، جس کا مفہوم بہرحال یہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آپ کی نظر کرم ہو گئی وہ روپ نگر کی رانی بن گئی. معاذ اللہ، میں نے کہا بھائی ہر یہ کیسے بند کر دو، اپنے صحیح سمجھ آتی کیا کیا ہے. شاعر نے لکھا ہے کہ قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو ہوا، آپ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی، رو کر نماز ہو جاتی ہے اس نماز کی. اب معاذ اللہ مطلب بہت عجیب حالت ہے، آپ اپنا مطلب یعنی کہ جو بھی اپنے اکابر ہیں اپنے بزرگ ہیں جن سے ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، ان کے ایسے ایسے ایمان افروز کلام کے ہوتے ہوئے اب اس کے اس کے کلام کیا پکڑنے تھے. دنیا اور معاذ اللہ کیا کیا ہوتا ہے دوسرے شعرا کے کلاموں میں باہر. ہاں ہر شاعر کا ہر کلام غلط نہیں کہتا میں، سب بعضوں کے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، یہ کہ ہمارے استائی بھائی ماحول میں آتے ہیں تو ان کو شاعری کا چسکا لگتا ہے، وہ اتنے کلام پہلے چیک کروانے آتے تھے شروع میں، تو اب تو خیر میں ٹالتا ہوں تو آتے نہیں میرے پاس، نہیں لکھتے ضرور ہیں، اب یار ان کو شاعری تو آتی نہیں بالکل، یعنی کہ سر نہ پیر، ان کو یہ بھی نہیں پتا ردیب کس کو کہتے ہیں قافیہ کس کو کہتے ہیں، اردو کی الف کی نو کبھی شروع نہیں ہوئی، اردو بھی نہیں آتی، ایسا اوٹ پٹانگ کلام لکھتے ہیں. تو بات ایک مصرع چھوٹا ہے دوسرا مصرع بڑا ہے، وہ ٹھکانہ ہی نہیں کوئی کلام کا، اور شاعر کو یہ شاعر بے شاعر جو ہوتے ہیں، تو شاعر جو بھی ہوگا اس کو اس کا کلام اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، یہ ایک میرا انداز ہے. کیونکہ شاعر کو اگر اپنا کلام پیش کرے اور اس کی آپ تعریف کرو, سبحان اللہ کیا شعر لکھا, اب جو وہ پھولے گا نا کپڑے اس کے اتریں گے سب پھول جائے گا, سب خوش ہو جائے گا, دوبارہ پڑھے گا سے بارہ پڑھے گا آپ سے داد لے گا. مشاعرے میں اگر شاعر کوئی شعر سنائے اور اس پہ اگر داد ملے نا سبحان اللہ واہ واہ واہ, اب تو وہ دوسری بار پڑھ رہا ہے تیسری بار پڑھے جا رہا ہے. اچھا اسی طرح ناطقان میں نعت پڑھے گا, آپ نے نعرہ لگا دیا دوسری بار پڑھے گا, یا روپے کا نوٹ دکھا دیا تو دوسری بار باز نہ پڑا. تو یہ مطلب شاعری جو یہ عجیب چسکا ہے. میری طرف سے تو اسلامی بھائیوں کو منائی ہے, اسلامی بھائی کیسا ہے میں نے بھی کلام ایسے ایسا لکھتی ہے بیچاریاں اٹھ پٹانگ کی مت مچو بات. تو بعضوں کا تو ایمان کے مسئلے ہو جاتے ہیں اس میں, ایسے غلط سلط کیا لکھتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں, ہوش بھی نہیں ہوتا کہ ہنس ہنس کر آدمی جھوٹ جائے, ایسی بھی گڑبڑے کرتے ہیں اور گڑبڑے کرتی ہیں کہ بس. تو اس لیے آپ سب کو میں تاکید کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ شاعر مت بنیے, قافلوں کے مسافر بنیے. شاعری شروع کی مہربانی کر کے وہ چھوڑ دے, آپ کا کام نہیں ہے. شاعر کے لیے قرآن و حدیث پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے, جو نعتیہ کلام لکھے ہیں حمدیہ کلام لکھے ہیں قرآن و حدیث پر نظر ہو, پھر جو فن شعری ہے اس سے بھی آگہی ہو, دونوں ہی جب باتیں ہو جائیں پھر آپ لکھیے گا.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی نعت خوان کو کب کون سا کلام پڑھنا چاہیے, نیز آپ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کس طرح کے کلام آپ کو زیادہ پسند ہیں.
نعتیں پڑھنے والے بیچارے وہ دوسروں کو ضرور رلاتے ہیں, خود کم روتے ہیں عام طور پہ. تو نعتیں کس وقت کون سی پڑھی جائے, کون سا کلام پڑھا جائے, اس کی نعت خوان کو شدھ بدھ ہونی چاہیے, ماحول کے مطابق ہر ایک نہیں پڑھ سکتا. اچھا خاصا محفل پر سنجیدگی تاری ہوتی ہے, غم کی کیفیت ہوتی ہے, اور نعت خوان صاحب جو ہے وہ جھومنے والی نعت شروع کر دیتے ہیں. جب جھومنے والی نعت شروع کرتے ہیں تو پھر وہ جو کچھ بیچارے کے اندر غم کی کیفیت تھی وہ رفو چکر خلاص, اب وہ بھی جھومتا ہے. جھومنا بھی برا نہیں ہے, جھومنے کی نعت بھی اچھی ہے, ہر نعت اچھی ہے, نعت ہے ہی اچھی ہے, نعت کے معنی ہی سرکار کی تعریف ہے. تو موقع مال کے لحاظ سے اب یہاں جیسے احتکاب میں رونے کے موڈ میں ہوتے اسلائی بھائی, تو اب اس پہ غمگین کلام جو ہے وہ زیادہ موضوع ہے, حمد ہے, مناجات ہے, نعت شریف ہے, وہ پڑھی جائے جس میں غم زیادہ ہو. جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام ہے, غم ہو گئے بے شمار آقا, تو یہ رلانے والا کلام ہے. مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو. تو یہ کیا اس طرح کی, یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, اس طرح کے کلام دل پر چوٹ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی یاد دلاتے ہیں. اس طرح کے اور بھی کئی کلام ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نہایتی مطلب ہے کہ غم پیدا کرنے میں مؤثر ہیں. اب میرا جو اپنا جو مزاج ہے نا وہ غم والے کلام زیادہ پسند کرتا ہے, میرا اپنا مزاج ہے. مجھے جھومنے والے کلام میں وہ بات نہیں ہوتی, بس وہ جیسے کہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, تو فوراً دل پر چوٹ کرتی ہے کہ اپنے کیونکہ گناہوں کا مجموعہ ہے تو اس میں زیادہ تاثیر محسوس ہوتی ہے, اپنے دل کو چوٹ لگتی ہے. اسی طرح میں نے ایک کلام لکھا, جس کیفیت میں لکھا ہے وہ میرا دل جانتا ہے, اور وہ میرا خیال ہے ایک انوکھا ہی کلام کہیں گے اس کو. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا, قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. اب یہ کلام تو کوئی بھی نہیں پڑھ, ابھی کبھی کہیں فرمائش کر دوں اور کوئی احسان کر دے اور سنا دے تو ٹھیک, حالانکہ یہ کہ مطلب ایسی دلی کیفیات اور ایسے اوقات میں لکھا ہے میں نے کہ بہر اپنے جذبات ہوتے ہیں لکھنے والے کے. یہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جذبات کا مجموعہ ہے یہ کلام, اگر مطالعہ کریں نا تو اس پر مطلب میں نے حاشیہ بھی دیا ہے بعض اشعار کا, تو وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے. تو دنیا سے بے رغبتی کے لیے, گناہوں سے نفرت کے لیے یہ کلام کافی مؤثر ہے, جس کی سمجھ میں آئے نہ آئے تو نصیب
ہوتا ہے. میں جو مطلب ہے کہ میرے کلام جتنے بھی ہیں اس میں زیادہ تر غم کے کلام آپ پائیں گے. ایک اپنا مطلب ہے کہ ایک مزاج ہے, اور بچپن سے زندگی کا جو انداز ہے وہ بھی کچھ غموں سے زیادہ قریب ہے. ڈیڑھ دو سال کی عمر تھی, والد کو دیکھا ہی نہیں, میں نے فوت ہو گئے. پھر غربت اتنی تھی کہ میں نے جب سے وہ سنبھالا محنت مزدوریاں ہی کی. جتنے بچے بے بچوں کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں تقریباً میں نے اس کا کاروبار ہی نہیں, کہ وہ کاروبار نہیں ہول سیل نہیں, بس لے کر تھالی میں آلو چھولے لے کر بیٹھ جانا اور پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں بیچی میں نے. لیکن غربت وہ تھی ہمارے گھر میں. پر یہ کہ جوان ہوا تو جوانی میں بھی میں نے اسی طرح کی محنت مزدوریاں بہت کی ہیں. دوست ہوتے تھے وہ بھی مارتے تھے ستاتے تھے, اور مطلب ہر طرح سے مطلب احساس محرومی اور احساس کمتری کا میں بہت ہی شکار رہا ہوں. اللہ مجھے نہ سنبھالتا, اس کا کرم اس نے سنبھال لیا, اس کی رحمت نے مجھے سنبھال لیا, ورنہ شاید میں ڈاکو بن جاتا یا ایک بہت برا فرد بن جاتا. اتنا میں ستایا گیا ہوں بچپنوں کے دور میں, اتنا احساس ہے کمتری مجھے دلایا گیا, لیکن اللہ کا بہرحال کرم ہے کہ بس یہ اسی کی دین ہے کہ آپ مجھے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. اس کا کرم ہے, اس نے سنبھال لیا, اس نے بچا لیا, وہی سنبھالنے والا ہے. اسی کی طرف امید کی جاتی ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے, قادر مطلق ہے. ہم اسی کی پناہ میں آتے ہیں. وہ بے نیاز ہے کہ وہ یعنی کہ بگڑے سے بگڑے کو اگر نواز دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں, اور بظاہر نیک نظر آنے والے کی اگر عزت تو وہ بے نیاز ہے, وہ جو بھی کرتا وہ صحیح کرتا ہے. اس کی بارگاہ میں اعتراض کوئی کر ہی نہیں سکتا, اس کی حکمتیں مشیتیں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. بالکل وہ صحیح کرتا ہے. جس نے اعتراض کیا کہ اس نے غلط کیا معاذ اللہ تو کافر ہو گیا. تو اس لیے مطلب اس کی رحمت پر نظر رکھے. مانا نہیں کہ غم کو پیدا کرنے کے لیے آپ آسان نسخہ یہی ہے کہ غم پڑھا کریں, نعتیہ کلام, حمدیہ کلام, منقبتیہ کلام, جن میں غم ہو, گناہوں کا اظہار ہو, ندامت ہو, اشکوں کی خیرات مانگی بھی ہو بارگاہ رسالت سے, اس کا مطالعہ کریں. اس طرح کے کلاموں کا بار بار مطالعہ کریں, اس کو سمجھیں. شعر سمجھ میں نہیں آتا تو کسی سمجھنے والے سے رجوع کریں, تو انشاءاللہ آپ کو یہ جذبہ بڑھے گا. اور مدنی قافلوں میں بس سفر کرتے رہیں تو اس طرح کی صحبت انشاءاللہ آپ کو میسر آتی رہیں گی.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, انسان اشرف المخلوقات ہے, مگر یہ تمنا کرنا کیا یہ ناشکری نہیں؟
کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. یہ کلام اصل جن دنوں میں نے لکھا, تو جب بھی شاعر کو کلام لکھتا ہے تو بعض اوقات اس کی کیفیات ہوتی ہے, اور سچا بھی وہ جب ہی ہے کہ وہ اپنے دل کی کیفیات کو اشعار کے قالب میں ڈالے. اب میں ایسے آپ کو شاید پتہ نہیں سمجھ میں آئے نہ آئے, تو ایک کیفیت ہوتی ہے. تو مجھے کسی نے ایک ہرے رنگ کی رسی لا کر دی تھی, یہ ایک عجیب و غریب بات بتا رہا ہوں, ہرے رنگ کی رسی, اور اس نے کہا کہ اس سے یہ مینا شریف میں حج میں مینا شریف کے بکرے میں نے باندھی تھی مینا میں, تو وہ رسی آپ کو تحفہ. تو پھر ان دنوں میری ایک سوچ بنی, اس سوچ کو میں نے اشعار کے قالب میں ڈالنا شروع کیا کہ کاش میں انسان نہ بنا ہوتا, میں بھی باندھا جاتا. تو جو رسی سے باندھا جاتا ہے چار پاؤں والا یا مطلب, تو وہ آخرت کی فکروں سے بری ہے, وہ نزا کی سختیوں سے بری ہے, وہ قبر کے سوال جواب سے آزاد. تو اس میں انسان ہونے کی معاذ اللہ ناشکری نہیں, بلکہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار ہے, اور عاجزی اور مسکینی کا بیان ہے. اور یہ مطلب ہمارے اسلاف سے بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ترین انسان ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس عظیم انسان کی عاجزی کا اظہار یوں ہوتا کہ کبھی پرندہ دیکھا تو فرماتے کہ کاش میں انسان کے بجائے یہ پرندہ ہوتا، کہ ایک درخت کی شاخ سے اڑ کر دوسری درخت کی شاخ پر بیٹھتا، اس کا میوہ چنتا، نہر سے پانی پیتا، پھر مٹی میں ملا دیا جاتا، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب خوف خدا کا غلبہ ہوتا کہ کاش میں دمبا ہوتا اور مجھے کھلا پلا کر لوگ فربا کرتے، خوب تکڑا بنا دے اور پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا، کچھ لوگ کچھ کھا لیتے کچھ سکھا دیتے، تو وہ عاجزی کی انتہا کر دی فاروق اعظم نے کہ مجھے یہ کر دیا جاتا۔ کیا آپ کہیں گے کہ اشرف المخلوقات ہونے کی انہوں نے ناشکری کی، حالانکہ یہ حضرات تو قطعی جنتی ہیں، ہمیں تو ہم لوگ ہنستے ہیں تو ہمارے ہنسنے پر مطلب یعنی کہ ذرہ ذرہ ہنستا ہوگا، کہ یہ بے وقوف ہنستے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا، آیا ایمان پر ہوگا بھی یا نہیں، یہ ہنستے ہیں حالانکہ ان کو پتا نہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو ہنستے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان بتا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا؟ پل صراط بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز ہے، لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، بنائی دوزخ پر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا ہے کہ تیرا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تیرے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا کہ تو جنت ہی میں جائے گا؟ عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ تیرا ہنسنا کس خوشی کے باعث ہے، کیوں ہنستا ہے؟ تو خیر ولی اللہ کی زبان میں تاثیر ہے، وہ ولی اللہ تھے بلکہ تابعی تھے، مولا مشکل کشا سے خرقہ خلافت پہنا تھا انہوں نے، ان کے مطلب یعنی کہ قول میں اتنی تاثیر ہوئی کہ اس نوجوان کو زندگی بھر پھر کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ تو ہم لوگ تو کہکے مار کے ہنستے ہیں، ایسی مذاق مسکریاں کرتے ہیں کہ بس جوکر بھی شرما جائے۔ تو یہ سب ہم لوگ کیا غفلت کے مارے ہیں، وہ احساس ہی نہیں ہے۔ تو جو مطلب غمگین ہوتے ہیں اولیاء کرام، بہت غمگین ہوتے ہیں، ان کو مطلب آخرت کا دھڑکا لگا رہتا ہے میرا کیا ہوگا۔ بندہ جتنا مخلص زیادہ ہوگا اتنا ہی مغموم بھی زیادہ ہوگا، کہ وہ اخلاص اس کو چین نہیں لینے دے گا، اللہ کی بے نیازی پر اس کی نظر رہے گی کہ وہ بے نیاز ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو صغیرہ گناہ پر پکڑ لیتا ہے اگر وہ چاہتا ہے، اور رحمت بھی بہت بڑی ہے اس کی، بے انتہا رحمت اس کی، کہ بڑے بڑے پاپی اور بدکار کو بے حساب وہ بخش دیتا ہے، یا کوئی عمل بظاہر چھوٹا ہے وہی پسند آ گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ سارے ذہن بنانے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا، تو یہ ذہن بنے گا آپ کو۔ تو یہ کوئی میں نے جرم نہیں کیا۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، مشہور بزرگ ہیں، ان کا ایک شعر ہے، سگترا کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے، یعنی وہ بارگاہ رسالت میں عرض کر دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا اور اسی بہانے سے کبھی کبھی میرا بھی نام آپ کی زبان مبارک پر آ جاتا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اشعار تو بہت لکھے، مثلاً غوث پاک کی طرف منسوب کر کے لکھتے ہیں، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، کہ تو ہم کاش کے غوث پاک کے وطن سے آپ کی جائے ولادت سے، جیلان یہ جائے ولادت ہے، کہ وہاں سے مجھے پکار پڑے کہ اے رضا تو ہمارے دربار کے خادموں کا کتا، اور وہ بھی ادنا کتا ہے، تجھ سے در سگ مانے کتا، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، غوث پاک کی طرف نسبت کر کے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جس کے گلے میں قادری لائسنس کا پٹا ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کہ آقا قادریت کا پٹا جو میرے گلے میں ڈالا ہے اب قیامت تک رہنے بھی دیجئے گا۔ حشر تک میرے گلے میرے پچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں آپ, بہت اچھی کتاب ایک میں نے دیکھی ہے, سگے مدینہ کہنا کیسا, سگے مدینہ کہنا کیسا, سگے مدینہ کہنا کیسا, یہ نام ہے اس کا. تو اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ بالکل, اب تو خیر کلیئر ہو گئے ہوں گے آپ نے تو, مطلب عاجزی کے طور پہ مطلب ہمارے اکابر نے ایسا کہا ہے, تو میری تو دلی خواہش ہے کاش میں مطلب انسان نہ بنا ہوتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. یہ ان کی جب ان پر خوف کا غلبہ ہوتا تو ایسے الفاظ ان کی زبانوں سے جاری ہوتے, اس میں کوئی مطلب جب ان کی زبانوں سے جاری ہو گئے تو یہ دلیل بن گئے. ان حضرات کے قول اگر دلیل نہیں بنیں گے تو کیا ہم چلتے پھرتوں کی باتوں کو دلیل بنایا جائے گا کیا شریعت میں؟ تو یاد رکھیے صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے, وہ حدیث رسول کہلاتی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو فعل ہو یا جس کام کو دیکھ کر سرکار نے منع نہ فرمایا وہ بھی حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ حدیث رسول ہے. تو یہ صحابہ کی حدیث ہوتی ہے مگر اصطلاح میں اس کو محدثین حدیث کہتے ہیں, اور یہ تو مشہور حدیث ہے صحابی کا نجومی بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ, کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے تم جن کی جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم.
یا سیدی یہ بتائیے کہ کیا ہر تحریر کا ادب کرنا چاہیے؟
ہر کاغذ جس پہ کچھ کسی بھی زبان میں لکھا ہو اس کا ادب ہے, چاہے انگلش میں لکھا ہو. ایک روایت کے مطابق ساری زبانیں جو الہامی ہیں, تو ہر زبان کا ادب ہے. لیکن ہمارے یہاں تو کیا کریں, ڈبلیو سی پر بھی انگلش میں لکھا ہوتا ہے کمپنی کا نام, لال اینٹیں جتنی بھی بنتی ہیں سب پہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے, جتنے بھی فوم کے گدیلے ہوتے ہیں سب پہ کور چڑھا ہوا ہوتا ہے, اس میں وہ انگلش میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے, چپلوں پہ لکھا ہوتا ہے, طرح طرح کی موہریں لگی ہوتی ہیں, زمین پر وہ پائیدان رکھتے ہیں اس پہ ویلکم لکھا ہوتا ہے, کم از کم اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچے, یہ ویلکم پر تو پاؤں. ویلکم میں ایم ہے, ایم سے محمد بھی لکھ سکتے ہیں مدینہ بھی لکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ کہ ادب کرنا چاہیے, چاہے کسی بھی زبان میں لکھا ہو کچھ. یہ اخبارات جو پڑیا میں استعمال کرتے ہیں نہیں, بہت غلط ہے. کاغذ جو ہو جس میں کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو تو شاپر کا بھی سلسلہ, شاپر چل جائیں گے. یہ لکھے ہوئے اخبار کی پڑیا نہیں بنانی چاہیے.
عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد.
یا مرشدی مزارات مقدسہ پر سلام عرض کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے.
مزار پر سلام عرض کرنے کا طریقہ یہ کہ جب کسی بھی بزرگ کے پاس جائیں تو اس کے قدموں کی طرف سے حاضری دے, پیٹھ کے پیچھے سے نہیں, تو پائتی کہتے قدموں کو, تو پائتی کی طرف سے حاضر ہو اور چہرے کی طرف رخ کرے, قبلے کو پیٹھ کر, کیونکہ صاحب مزار کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, تو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو اور سلام عرض کرے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کم از کم چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے صاحب مزار سے, چار ہاتھ یعنی دو گز, بزرگوں سے دو گز دور رہے اور مطلب اب وہاں اس کو سلام ان کو عرض کرے اور ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگے, ان کے وسیلے سے دعا مانگے. تو بزرگوں کے مزار کے یعنی قرب میں, اب ولی جو مزار میں ہوتا ہے وہ بہرحال حیات ہوتا ہے, تو بزرگوں کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے, ان کے وسیلے سے دعا مانگے, ویسے ہی دعا مانگے تب بھی قبول ہے کہ جو ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. اور پھر الٹے قدم پلٹ کر آئے.
اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
کسی صاحب مزار سے یہ کہنا کیسا ہے کہ آپ میرا فلاں کام کر دیں؟
اگر کسی نے صاحب مزار سے ڈائریکٹ کہا کہ آپ میرا فلاں کام کر دیں تو یہ بھی جائز ہے, وہ تو حیات ہے. اور عام آدمی بھی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اس کی قوت سماعت اور بصارت
تیز ہو جاتے. جب بدر کے کنویں میں بڑے بڑے کافروں کو پھینک دیا گیا جنگ جب پوری ہو گئی غزوہ بدر, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تم سے جو کہا گیا تھا وہ تمہیں مل گیا, پر کچھ کلام فرمایا سرکار نے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا کہ حضرت یہ کیا مردے بھی سنتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ اسی طرح یاد پڑتا ہے مضمون کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے, میں مرنے والا زیادہ سننے اور دیکھنے لگتا ہے. جب عام کافر سن لیتا ہے تو مسلمان پہ ولی اللہ کی تو کیا بات ہے, تو وہ امداد بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے. دیکھو ہم بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, کوئی عقل میں نہ آنے والی بات تو نہیں, وہ نظر نہیں آتے ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں تو مدد کرتے ہیں نا. تو تم بھی تو مالداروں سے چندہ مانگتے پھرتے ہو, اللہ سے مانگو چندہ, میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اگر یہ مسئلہ سمجھنا آپ کو تو بہت آسان طرز پر آپ کو سمجھ آ سکتی ہے جنات کا بادشاہ لینے, اس میں یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. 16 پیج کا رسالہ میرا. اچھا, اور خوفناک جادوگر, اس طرح کے آپ کے اس مسئلے کے عنوان سے کچھ دلائل ہیں.
کیا رشوت دے کر بیرون ملک جا سکتے ہیں؟
خیر رشوتیں دے کر جو باہر جاتے ہیں تو یہ گناہگار تو ہوتے ہیں, باہر ملکوں میں جا کر اس طرح جانا نہیں چاہیے. تو بعض لوگ تو مطلب کفریات بک کے جاتے ہیں, کہ یہ ایک لیٹر بھی آیا تھا مجھے باہر ملک سے کہ میں اب فلاں ملک جانا چاہتا ہوں, یورپ کا جاپان کا شہر دکھا تھا, تو اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ لکھو کہ میں مسلمان تھا اور مسلمانوں نے مجھے بہت بدظن کیا ہے, تو اس لیے میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں, مجھے پناہ دی جائے. تو الحمدللہ اس نے کہا کہ دعوت اسلامی کی برکتیں مجھے ملی ہوئی ہیں, تو میری یہ سمجھ میں آ گیا. میرے 1.5-2 لاکھ بےچارے کے ضائع ہو چکے تھے, بولا کہ میں نے کہا میں یہ نہیں لکھوں گا, میں چلا جاؤں گا. تو وہ بےچارا پاکستان کا لکھا تھا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں. تو اب ایمان بھی رشوت میں مانتے, ایمان تو کسی صورت سے دے ہی نہیں سکتے. آپ بولو کہ چلو جھوٹ موٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے, لکھ دو کہ میں عیسائی بن رہا ہوں, تو کافر ہو گیا, مسلمان نہیں رہا. ایسی غلطی اگر خدا نہ خدا کی بھی ہے تو فوراً توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں,